بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے. دیکھیں فون کھلا ہوا ہے تو نہیں. بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے. میرے مرشد محبوب سیدی حسندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائے شریعت کے, اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائے شریعت کے, مزے لوٹا کریں دن رات دنیا ہی میں جنت کے, مزے لوٹا کریں دن رات دنیا ہی میں جنت کے. اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائے شریعت کے, مزے لوٹا کریں دن رات دنیا ہی میں جنت کے. میں خود کہتا نہیں قرآن کہتا ہے مسلمانوں, میں خود کہتا نہیں قرآن کہتا ہے مسلمانوں, تم ہی وارث ہو دنیا کے, تم ہی وارث ہو جنت کے, تم ہی وارث ہو دنیا کے, تم ہی وارث ہو جنت کے. کتاب اللہ اور سنت عامل اب تو ہو جاؤ, کتاب اللہ اور سنت پہ عامل اب تو ہو جاؤ, یہی ہے بس یہی ہے دوستوں سامان قربت کے, یہی ہے بس یہی ہے دوستوں سامان قربت کے. الہی جلد وہ دن تو دکھا ہم غم نصیبوں کو, الہی جلد وہ دن تو دکھا ہم غم نصیبوں کو, نشاں باقی نہ رہ جائے کہیں کفر و ضلالت کے, نشاں باقی نہ رہ جائے کہیں کفر و ضلالت کے. وہی اللہ والے ہیں محمد کے ہیں شیدائی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی اللہ والے ہیں محمد کے ہیں شیدائی, فدائی ہیں دل و جان سے جو آئی نے محبت کے, فدائی ہیں دل و جان سے جو آئی نے محبت کے. اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائیں شریعت کے, مزے لوٹا کریں دن رات دنیا ہی میں جنت کے. مزہ کیا آئے گا ان کو بھلا لذات فانی میں, مزہ کیا آئے گا ان کو بھلا لذات فانی میں, مزے جو لوٹتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے, مزے جو لوٹتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے. مزہ کیا آئے گا ان کو بھلا لذات فانی میں, مزے جو لوٹتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے. لگا کر دل سنو حالات حضرات صحابہ کے, لگا کر دل سنو حالات حضرات صحابہ کے, رضی اللہ تعالی سخاوت کے, شجاعت کے, محبت کے, اطاعت کے, سخاوت کے, شجاعت کے, محبت کے, اطاعت کے. لگا کر دل سنو حالات حضرات صحابہ کے, سخاوت کے, شجاعت کے, محبت کے, اطاعت کے, صداقت کے, دیانت کے, امانت کے, عبادت کے, صداقت کے دیانت کے امانت کے عبادت کے چلو نقش قدم پر دوستو اخیار امت کے اخیار خیر کی جمع ہے اچھے لوگ نیک لوگوں کے راستے پر چلو امت کے بہترین لوگ اخیار امت امت کے بہترین لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین لگا کر دل سنو حالات حضرات صحابہ کے سخاوت کے شجاعت کے محبت کے اطاعت کے صداقت کے دیانت کے امانت کے عبادت کے چلو نقش قدم پر دوستو اخیار امت کے رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ سے ثابت ہے رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ سے ثابت ہے بلا شبہ یہ سب سلطان ہیں عقلی میں محبت کے بلا شبہ یہ سب سلطان ہیں عقلی میں محبت کے صحابہ کے مدارج سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں صحابہ کے مدارج سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں یہ سب ادنا کرشمے ہیں محمد کی اطاعت کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ادنا کرشمے ہیں محمد کی اطاعت کے درے فردوس ان کو دیکھ کر کیوں کر نہ کھل جائے درے فردوس جنت کے دروازے درے فردوس ان کو دیکھ کر کیوں کر نہ کھل جائے مبارک ہو فدائی ہیں یہ دربار رسالت کے مبارک ہو فدائی ہیں یہ دربار رسالت کے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے یعنی جو شخص شریعت پر نہ چلے وہ کیسا بھی دعویٰ کرتا ہو محبت کا کیسا بھی دعویٰ کرتا ہو کہ میں پیر ہوں فلاں ہوں جمعہ کا ہوں بزرگ ہوں چاہے ایک لاکھ کا مجمع اس کے قدموں میں پڑا ہو لیکن وہ پیر نہیں ہے وہ زندیق ہے وہ بالکل جاہل ہے اور اس کی اتباع اور اس کی صحبت بالکل خطرناک ہے اور خلاف شریعت جو چلتا ہے وہ شیطان ہے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے یہ گلزار محبت ہے خزاں اس میں نہ آئے گی یہ گلزار محبت ہے خزاں اس میں نہ آئے گی نمونہ لاکھ دکھلائے کوئی اپنی شقاوت کے نمونہ لاکھ دکھلائے کوئی اپنی شقاوت کے یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اسلام دشمنی کرے گا وہ خود ہی مار کھائے گا بحمد اللہ نہاں شعر میں ہے مقصد اعلیٰ بحمد اللہ نہاں شعر میں ہے مقصد اعلیٰ مسلمانوں بنو پروان پھر شمع رسالت کے مسلمانوں بنو پروان پھر شمع رسالت کے آخری شعر ہے تسلی ہم گناہگاروں کو حاصل ہو گئی احمد تسلی ہم گناہگاروں کو حاصل ہو گئی احمد، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے، تسلی ہم گناہگاروں کو حاصل ہو گئی احمد، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہیں ندامت کے، اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائیں شریعت کے، مزے لوٹا کریں دن رات دنیا ہی میں جنت کے۔ نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں، میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمان سیدی حضرت مرشدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے۔ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلفت ہجر معنی جدائی، رنجور معنی رنجیدہ ہونا، کلفت معنی تکلیف۔ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل، شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل، شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل صلی اللہ، شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل، خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر، خندزن معنی مسکرانا ہنسنا، خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، وہ جگہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، لوح و قلم اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ ایک بزرگ کا شعر حضرت سناتے تھے کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی، خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر، خاک تیری خندزن ہے رتبے افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے جس خاک پر، تیری صوت حق سے لرزش ہے منا تو لات میں، منا تو لات دو بتوں کے نام ہیں جن کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، صوت مانے آواز، تیری صوت حق سے لرزش ہے منا تو لات میں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں جن پر حکومت کرتے تھے انہی کے گٹھیاں لاد کے لے جا رہے ہیں ان کو کھانے پہنچا رہے ہیں ان کی خدمتیں کر رہے ہیں اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں گدائی معنی فقیر اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے پھر گانے رہے آشنا ہو کر بھی آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے یعنی زبان پہ تو محبت کے دعوے ہیں لیکن سنتوں کے خلاف زندگی ہے نہ داڑھی ہے نہ چکھنے کھلے ہوئے ہیں اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے بس جلسہ جلوس نکال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا یہ شیطانی راستہ ہے اصل راستہ تو سنت کا راستہ ہے اصل محبت اور عشق تو سنت سے ثابت ہوتی ہے عمل سے ثابت ہوتی ہے آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے رات رات جو ہے صحابہ کو کیسی تکلیف دی گئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی کھال جل جاتی تھی تو اس کی چربی سے اس کی آگ بجھتی تھی تب کہیں جا کے وہ آگ بجھتی تھی اس قدر تکلیف لیکن ان کی زبان پہ ہمیشہ احد احد کا نعرہ رہتا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے جہاں ہم سے شرعی پردے کو کہا جاتا ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کو کون سی تکلیف ہے شرعی پردہ کرنے میں اور نگاہ کی حفاظت کرنے کا کہا جا رہا ہے تو وہ مشکل معلوم ہوتا ہے شرعی پردہ مشکل معلوم ہوتا ہے ٹخنے کھولنا مشکل معلوم ہوتا ہے داڑھی رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے دین کے احکامات مشکل معلوم ہوتے ہیں اور صحابہ کی قربانیاں دیکھو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کتنے صحابہ کے کیسے کیسے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے گئے کاٹ کاٹ کر ایک ایک کر کے کاٹے اور ان کو مجبور کیا کہ یہ جو گواہی دے رہے ہو اس کو وہ کر دو کفر اختیار کر لو حالانکہ جب جان کا معاملہ آ جائے اس طرح کا کہ قتل کا اور جان کا خوف ہو جائے بالکل یقینی ہو جائے تو اس وقت تو زبان سے اوپری زبان سے کہہ دینا جائز ہے لیکن صحابہ کا کیا ایمان تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلانا برداشت کر لیا آگ میں جل رہے ہیں لیکن زبان پر بھی دل میں تو ہے ہی لیکن زبان پر بھی آہد آہد ہے رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے شمع جب تیری فروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے شمع جب تیری فروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کیا کرے یہ بندہ عاجز بہت مجبور ہے، کیا کرے یہ بندہ عاجز بہت مجبور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، مستور معنی چھپا ہوا، یعنی اگر نبی کے شہر میں میرا انتقال ہونا مقدر ہو جائے تو میں ابھی مر جانا پسند کرتا ہوں۔ کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کیا کرے یہ بندہ عاجز بہت مجبور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، ہوا کے معنی خواہش، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے۔ آخری شعر ہے، ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب۔ الہامات ربانی سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ عمل سنت کے تابع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ذوق، ہمارے نظریات اور خیالات سب سنت کے تابع ہو جائیں، یعنی دل سے بھی سنت کے تابع ہو جائیں، یہی درجہ کامل ہے اور عاشقانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللهم اذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك، اے اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی ہوں تو آپ میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجیے، یعنی جب اہل دنیا کی آنکھیں ہوں ان کی کاروں سے، اور جب اہل دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کی کاروں سے اور ان کے بنگلوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے اور ان کے مال و دولت سے، اس میں پوری دنیا داخل ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو نعمت بھی ہے، جب دنیا والوں کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو آپ میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجیے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا وہ درجہ مطلوب ہے جب عبادت آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، لہذا ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت وغیرہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو رہی تو ہماری عبادت ابھی ناقص ہے، ابھی وہ معیاری عبادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ہی، یہ معیاری عبادت تو آپ کو عطا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو سکھا دیا کہ اللہ سے ایسی عبادت مانگو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، اگر آپ نہ مانگتے تو ہم کیسے سیکھتے؟ عبادت کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی؟ جب احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ عبادت کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ جب احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور احسان ایسی عبادت کو کہتے ہیں جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اور جب غلام کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آقا ہم کو دیکھ رہا ہے تو کام سنوار کر کرتا ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر ہماری عبادت میں حسن پیدا فرما دیا، کیونکہ جب یہ استعذار ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو عبادت سنوار کر کرے گا، اور اسی طرح عبادت حسین ہو جائے گی۔ اس احسانی کیفیت کے پیدا کرنے میں اہل اللہ کی صحبت بہت مؤثر ہے۔ کانپور میں میں اپنے شیخ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو میرے حضرت نے بعد نماز مغرب دعا میں یہ شعر پڑھا، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی۔ یہ شعر سن کر جو یقین میرے اندر پیدا ہوا وہ 100,000 کتابوں کے مطالعے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ جس کو اتنا یقین نہ ہو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے تہجد کے بعد حضرت کو اکثر دیکھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد دوسرا سلام بھی پوری طرح گویا نہ پھیرتے تھے کہ حضرت ایسے سجدے میں گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بے چین ہو کر ماں باپ سے لپٹ جائے، اور پھر دیر تک سجدے میں روتے تھے کہ آواز گریہ دور تک پہنچتی تھی، پھر آنسو پوچھتے ہوئے اٹھتے اور دوسری رکعت کی نیت باندھ لیتے۔ اللہ کا ایسا عاشق روح زمین پر میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، نہ امید ہے کہ آئندہ کوئی مل سکتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور گھر کا مالک جب گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کی رونق اور چہل پہل بتاتی ہے کہ گھر اب خالی نہیں ہے۔ وہی لوگ جو حقیر سمجھ رہے تھے ان کو اب گنجائش انکار نہیں رہتی۔ اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے خاص، تو مخالف بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل اب محروم نہیں ہے اور اس کا رابطہ اب اللہ تعالی سے قائم ہو چکا ہے۔ بس بھائی دوستو، بہت مختصر موقع ہے اللہ نے دیا ہے، اور کام ایک ہی کرنا ہے کہ بس اس جستجو میں رہنا ہے کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے، کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالنی ہے، اپنے جسم کو، پورے جسم کو اللہ اور رسول کے بالکل تابع بنا کے رکھنا ہے۔ بس یہ محنت کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے کہ ہمارے مالک کو کیا کیا باتیں ناپسند ہیں، اور یہ سیکھا جاتا ہے اہل اللہ کے ساتھ رہ کر۔ جتنی زیادہ صحبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر تقویٰ آئے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کا ذریعہ قرآن پاک میں فرما دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقویٰ اختیار کرو، اور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے صحبت اہل اللہ، صادقین کے ساتھ رہو، جو تقوی میں صادق ہیں، سچے اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو بس یہ معاملہ جو ہے ہمارا، جب تک کمزور رہے گا تو کمزوری ایمان میں رہے گی، اور یہی ہوگا کہ مسجد میں تو باخدا ہے، باہر نکلے تو پھر کچھ اور ہی ہو گئے، شیطان بن گئے۔ شیخ کی مجلس میں ہیں تو باخدا بنے ہوئے ہیں، باہر نکلے تو پھر وہی شیطان بن گئے۔ تو یہ حالت ٹھیک نہیں ہے میرے دوستو۔ غفلت جو ہے بڑی خطرناک ہے، بہت ہی مہلک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات سے غافل رہنا بڑی مجرمانہ، بہت ہی مجرمانہ حرکت ہے، مجرمانہ زندگی ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل رہتا ہے اور سیکھتا بھی نہیں ہے، اور سیکھتا ہے تو اس پر عمل بھی نہیں، اور یہ اس سے بھی برا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک ایک شخص حفظ کراتا ہے، بچوں کو کراتے ہی ہیں حفظ کراتا ہے، اور وہ بچے حفظ کر لیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، حافظ بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل تو ایک بھی شریعت کا بعض ایسے حافظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک بھی عمل شریعت کے مطابق ان کا نہیں ہے، نماز روزے تک کی بالکل لاپرواہی ہے. تو ایسے موقع پر جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہے تو قرآن پاک اس پہ لعنت کرتا ہے. تو میرے دوستو، ہم کو غفلت بالکل نہ چاہیے، ایک لمحہ بھی غفلت بڑی مہلک ہے. معلوم نہیں کہ اسی وقت ہمارا اس دنیا سے رخصتی ہو جائے اور ہم جاہل کے جاہل اور بے عمل خدا کے ہاں پہنچے، کس قدر مصیبت اور پریشانی کی بات ہے. میرے دوستو، یہاں دنیا ہی کی مثال دیکھ لیجئے کہ اگر اپنے ملک سے کوئی دوسرے ملک کمانے کے لیے جاتا ہے تو اگر ساتھ میں کوئی کرنسی وغیرہ نہ لے کے جائے، وہاں گزارے کے لیے پیسہ نہ ہو، تو کس قدر مصیبت اور پریشانی میں وہ پھنس جائے گا. لیکن بہرحال یہاں دنیا کے اندر تو ممکنات میں سے ہے کہ بھائی کسی سے مانگ تانگ کے گزارا کر لے گا، کسی ویلفیئر میں چلا جائے گا، وہاں کھا لے گا، زکات کا پیسہ کھا لے گا، کسی سے ادھار لے لے گا، تو وہاں ادھار لے کے واپس چلو اپنے ملک میں آ گئے بھائی. لیکن یہ تو ہماری آنکھ بند ہوئی تو ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، بالکل ہی امکان ہی نہیں ہے. زندگی میں ہزاروں برس گزر چکے ہیں دنیا قائم ہوئے، آج تک کوئی شخص جا کر واپس نہیں آیا. ہر شخص جانتا ہے، کافر کو بھی اس کا اعتقاد ہے، ایمان ہے، کہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتا. تو یہ تھوڑا سی سوچنے اور فکر کی بات ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق کب ڈھالیں گے. آخر کیا ہم نے پروگرام بنا رکھا ہے؟ کیا ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ اتنی عمر تک ہم جیئیں گے؟ اور ہمیں اختیار بھی ہوگا کہ مثلا 60 برس کی ہم نے زندگی کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. اول تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی وقت بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہنس کے باتیں کر رہے تھے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کا تو اعلان لگ گیا کہ چلے گئے. تو بالفرض اگر کوئی لے کے بھی آ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 60 برس کی سرٹیفکیٹ لائے ہیں کہ 60 سے پہلے آپ کو نہیں بلائیں گے، تو ایسا ہے کہ 58 برس تو شیطانی کاموں میں ہم گزار دیتے ہیں، تو دو برس جو رہ جائیں گے اس میں خوب اللہ کو یاد کر لیں گے. تو میرے دوستو، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو بہت ڈرنا چاہیے کہ زندگی کا کسی لمحے کو ضائع کرنا انتہائی مہلک اور انتہائی خطرناک ہے میرے دوستو، تباہ کن ہے، تباہ کن. تو فوری طور پر اسی وقت اسی لمحے سے ہم لوگ ارادہ کر لیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے ہر حکم کے تابع کرنا ہے، 100% تابع کرنا ہے، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے اولاد چلی جائے، چاہے بیوی چلی جائے، کچھ بھی ہمارا نقصان ہو جائے. دیکھو صحابہ کرام کے واقعات، اسی لیے اس میں میں نے اشعار پڑھے ہیں کہ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھو کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، لیکن آج تو اس زمانے میں وہ قربانی کے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی جو ہے اس کا مطالبہ ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ کمزور ہوتا جاتا ہے تو آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ شعر فرمایا کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. اپنے دل کی ناجائز خواہشات کا خون ہم کر دیں ہیں کہ غیروں کے طریقے کا دل چاہ رہا ہے. بچوں کے لباس دیکھو، بڑوں کے لباس دیکھو، کیسے لباس ہیں، بھنگیوں جیسے لباس ہیں. کافروں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، کافروں سے اللہ راضی نہیں ہے. جن جو مغضوب ہیں، یعنی اللہ کا غضب جن پر نازل ہوتا ہے، جو ضالین ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، ان کے طریقوں کو ہم اپنا کر پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کافروں کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں یا کس ماحول کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ تو ہم سوچیں میرے دوستو، کہ ہم اپنے سر سے لے کر پیر تک ذرا ہم نظر ڈالیں کہ ہمارے طور طریقے، ہمارے انداز و اطوار کس طرف کو جا رہے ہیں. نظر سوئے قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، قبر میں جانا ہے اور قبر کی منزل ہر وقت جو ہے قریب ہو رہی ہے، عمر ہماری ہر وقت گھٹ رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اچانک ہی جو ہے معلوم ہوا، فلاں صاحب تو بھائی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا کھا رہے تھے، معلوم ہوا اچانک بھائی چلے ہی گئے۔ تو اسی طرح بھائی ہم سب اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں، کس خیال میں ہیں ہم لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہی سے ہم عہد کر لیں پکا کہ جو احکامات شریعت ہم کو معلوم ہوتے جائیں گے، ہم معلوم بھی کریں گے، اس کا بھی عہد کریں کہ دین ہم حاصل کریں گے، ایک ایک بات کو ہم غور سے سنیں گے، اگر کسی شیخ سے تعلق کیا ہے تو وہ جو بات دین کی بتلائے گا تو اس کو ہم 100% دل و جان سے قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے۔ یہ یقین جانو، خدا کی قسم، شریعت کی ایک ایک بات بظاہر چاہے معمولی معلوم ہو لیکن ایک ایک بات بڑی بھاری ہے، نجات دلانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ میں بار بار یہ واقعہ اپنے حضرت کا سنایا ہوا عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص نے خواب میں اپنے آپ کو محشر میں بہت پریشان دیکھا اور دیکھا کہ میری برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھا ہوا ہے، ہلکا ہے، تو بہت پریشان ہے۔ اچانک ایک تھیلی آ کر گرتی ہے، مٹی کی تھیلی آ کر گرتی ہے، تو یہ پوچھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ نیک اعمال کا پلڑا بالکل جھک گیا اور معاملہ جو ہے ہمارا آسان ہو گیا، جنت کا راستہ بن گیا، ہمارا تو جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو پوچھتا ہے کہ یار اب یہ میرا کون سا عمل ہے، دیکھنے میں تو اتنا چھوٹا سا ہے اور یہ بھاری اتنا ہے کہ یہ اس نے پورے میزان کو نقشہ ہی بدل دیا، ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو آواز آتی ہے کہ یہ تیری بھائی کی قبر پہ ڈالی ہوئی مٹی ہے جو تُو نے اپنے بھائی کو قبر پہ ڈالی تھی۔ دیکھو، چھوٹے چھوٹے عمل کو میرے دوستو چھوٹا مت سمجھو، شریعت کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بھاری ہے۔ ہاں، تو اس لیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو کہ ایک گناہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور یاد رکھو کہ ہر گناہ گناہ کو کشش کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کی طرف پھر لپکتا ہے، دو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تیسرے گناہ کی طرف کشش کرتا ہے، یوں گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ و استغفار کر کے اس کو معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ و استغفار نہیں کرتا تو پھر وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، گناہ کیا پھر نقطہ بڑھ گیا، گناہ کیا پھر نقطہ بڑھ گیا، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اب سیاہ دل کے اوپر کتنے اور نقطے ڈال دو اس کو کچھ خبر نہیں، یعنی کہ اس کو دل اتنا سیاہ ہو گیا گناہ کر کے کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق، توبہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، دل بے چین ہی نہیں ہوتا۔ مومن کا تو یہ شان ہے کہ ذرہ برابر اپنے مالک کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا، کہ ذرا نافرمانی ہو بھی گئی تو دل بے چین ہو جاتا ہے، عرش اعظم کو رو رو کر ہلا دیتا ہے۔ مومن کی تو یہ شان ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو، وقت بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہی ایک کام کرنے کو۔ میرے دوستو، ہم اپنے مالک نہیں ہیں، یہ آنکھ ہماری نہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں، یہ جان ہماری نہیں، یہ جسم، یہ سر، یہ پیر، یہ ہاتھ، کوئی چیز بھی تو ہماری نہیں، یہ سب چیزیں ہم کو مستعار دی گئی ہیں استعمال کے لیے، ہاں، اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ پلاٹ اور یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں اور یہ پیسہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ بڑی حماقت کی بات ہے میرے دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے استعمال کے لیے، ہم کو دیا ہے کچھ دن کے لیے کہ دیکھتے ہیں، امتحان کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں تم ہماری دی ہوئی چیزوں کو امانت سے استعمال کرتے ہو کہ نہیں، دیانت سے استعمال کرتے ہو کہ نہیں، ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، ہر دم ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے انسان کا، ایک محبت کا امتحان ہے کہ یہ بندہ ہمارا وفادار ہے کہ ہمارا بے وفا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، زندگی میں بھی دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا پلاٹ آپ نے خریدا اور برابر میں بھی ایک پلاٹ ہے، تو اب تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ برابر پلاٹ والا جو ہے اپنا تعمیر شروع کرتا ہے، تو 4 inch بھی اگر وہ آپ کے پلاٹ پہ آ جائے تو آپ لڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، آپ کیسے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں معاملہ یہی ہے کہ مالک کو اختیار ہوتا ہے، مالک کو ہر چیز اپنی ملک پر تصرف کا اختیار ہوتا ہے پورا پورا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا, ساری دنیا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کیا بات فرماتے تھے, سبحان اللہ وبحمدہ, فرماتے تھے کہ میرے دوستو یہ جو دنیا اور سورج اور چاند اور ستارے, فرمایا کہ دیکھو جب کوئی مالک کسی چیز کسی کی ملک کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے, تو اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا نہ آئے کہ یہ نہیں یہ غلط کہتا ہے, یہ چیز تو میں نے بنائی ہے میری ہے, تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہوتا اور ایک اکیلا دعوے دار ہے کہ یہ چیز میری ہے, تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہ چیز اس کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے, انسان میں نے بنایا ہے, جن کو میں نے پیدا کیا, انسان کو میں نے پیدا کیا, ساری مخلوقات میں نے پیدا کی, تو ہے کوئی مائک لال جو کہتا ہو آج تک کوئی آیا کہ یہ سورج چاند ستارے میں نے بنائے؟ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کی ملک ہے, اور جس کی ملک ہوتی ہے اس کو پورا پورا اختیار ہوتا ہے اس پر تصرف کا. لہذا یہ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے, جان دی ہے, مال دی ہے, اس کو اللہ پر فدا کر دو میرے دوستو. یہ جو دل دیا ہے اس کو اللہ پر فدا کر دو, یہ ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے, بار بار موقع نہیں ملے گا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے دوستو ایک ہزار جان بھی, ایک ہزار مرتبہ بھی اللہ ہمیں پیدا کر دیں اور ایک ہزار جانیں ہم دے دیں اللہ پر اور پوری کی پوری اللہ پر فدا کر دیں, تو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تو بہت سستا سودا اللہ نے کیا ہے, 50-60-100 برس کی زندگی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمانا چاہتے ہیں. کتنا سستا سودا ہے میرے دوستو, بس یہ ایک زندگی ہے, اسی کو اللہ پر فدا کر دو. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مختصر سی دی ہے اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دو. اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو پھانسی چڑھانا ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہ ایک مزہ بھی نہ لینا ہے, سارے حلال مزے لے سکتا ہے. اور واللہ خدا کی قسم شریعت کے اندر مزہ تو ہے ہی, شریعت کے اندر, شریعت کے جو تابع ہے, سنت کے جو تابع ہے, حقیقی مزہ تو وہی اٹھا رہا ہے. دیکھ لو جا کے دنیا بھر میں جہاں جہاں اللہ والے ہیں کیسے خوش و خرم رہتے ہیں, اگرچہ ان کے پاس سائیکل بھی نہ ہو اور مکان بھی پکا نہ ہو, جھونپڑی میں ہو, چٹائی پہ بیٹھے ہیں, لیکن یقین جانو خدا کی قسم کہ ان کے دلوں کو وہ سکون اور وہ عیش اور آرام حاصل ہوتا ہے کہ دونوں جہان کی دولت بھی ان کے قدموں میں رکھ دو تو وہ اس دولت کو دینے کو تیار نہ ہو. اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کے قلب میں وہ دولت ہوتی ہے, وہ اللہ کا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ بادشاہوں کو وہ اس کی خبر ہو جائے کہ ان کے قلب کے اندر کیا سکون اور کیا خوشی ہے, تو میرے دوستو وہ تلواریں لے کر دوڑ پڑیں. لیکن فرمایا کہ یہ دولت جو ہے یوں ملتی نہیں ہے. ہاں یہ دولت یوں نہیں ملتی, یہ دولت تو ملتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر, اس کی جوتیاں اٹھا کر اور اپنے آپ کو اس کی رائے میں فنا کر کے یہ دولت حاصل ہوتی ہے. ہاں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. تو محنت کر لو اپنے دل کو میرے دوستو بنا لو. حدیث پاک میں ہے کہ الا ان فل جسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار فرما رہے ہیں, کان کھول کر سن لو کہ یہ حرف تنبیہ ہے, تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی, گویا ایک جسم کی اصلاح ہو گئی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر اس میں فساد ہو گیا, گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, غیبتیں ہیں, گالیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں اور حسد ہے اور کینہ ہے اور لڑائی جھگڑا ہے, تکبر ہے, عجب ہے اور بدنگاہیاں ہیں, بدگمانیاں ہیں, تو دوستو یہ پورے کا پورا جسم سڑا ہوا جسم ہے, گلا ہوا ہے, بالکل کسی قابل نہیں ہے, پیشاب پیخانے سے بھی بدتر یہ جسم ہے. اور اگر اسی کے دل کو ہم نے بنا لیا, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, تو پورے کا پورا جسم گویا کہ نور ہی نور ہو گیا, اللہ کے حکموں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر فدا ہونے سے اس کا پورا سر سے لے کر پیر تک بال بال نور ہی نور بن گیا. ہر بال اس کا طاعت الہیہ میں اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جکڑا ہوا ہے.
نور ہی نور بن گیا. طاعت سے نور پیدا ہوتا ہے, جتنی طاعت کرے گا اتنا ہی نور پیدا ہوگا. جب بال بال اس کا طاعت میں جکڑا ہوا ہے تو اس کا بال بال نور ہو گیا. میرے دوستو, یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اور یہ جاہلوں کے طریقے, یہ جانوروں کے طریقے, یہ لباس ہمارے کافرانہ لباس, کافروں کے جیسی وضاقتہ, کافروں کے جیسی رسومات, کہیں ہندوؤں کی رسومات, کہیں انگریزوں کی رسومات, میرے دوستو یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں. ہم کن لوگوں کی آخر تقلید کر کے کن لوگوں کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں؟ کچھ تو ہم سوچیں, کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے؟ کیا سوچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ آخر کتنی عمر ہم لکھوا کے لائے ہیں وہاں سے؟ ارے بھائی, کچھ پتہ نہیں کب چلے جائیں. اور یاد رکھیے کہ اگر اولاد کی دینی تربیت صحیح نہ کی تو قیامت کے دن یہی اولاد جو آج ماما بابا ہم کو کہتی ہے, پیار سے پکارتی ہے, یہی اولاد ہماری گردن پکڑے گی قیامت کے دن کہ یا اللہ, انہوں نے تو ہمیں بتایا نہ تھا کہ دین کیا چیز ہے, دین پہ چلنا ضروری بھی ہے. انہوں نے تو ہمیں کافروں کے طریقے سکھائے, ہمیں تو یہ کرنا سکھایا, وہ کرنا سکھایا, انگریزیات ساری سکھا دیں, اسلامیات ایک بھی نہ سکھائی. تو یہ قیامت کے دن یہ وبال پڑے گا والدین کی گردن پہ میرے دوستو. تو ہم کچھ تو سوچیں, اپنی زندگی کے ڈھنگ کو ہم بدلیں اور اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق اس کو ڈالیں. اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے, شریعت بہت ہی آسان ہے اور شریعت بہت ہی مزیدار ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ قدم بقدم چلیں کسی اللہ والے کے, اور اس کی بات کو مانیں, اور اس کی بات کو دل و جان سے قبول بھی کریں. بہت سے لوگ بیان سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد ان پہ کچھ اثر دکھائی نہیں دیتا. پرانے پرانے لوگ ہیں لیکن وہ جو جس بات سے منع کیا جا رہا ہے, جس بات سے ٹوکا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ پھر وہی کام ہو رہا ہے, پھر وہی کام ہو رہا ہے, پھر وہی کام ہو رہا ہے. کس قدر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ایک بڑا گناہ ہے, اس سے منع کیا جا رہا ہے, بار بار اس کی تکرار بھی ہو رہی ہے, لیکن پھر وہی معاملہ اپنے اوپر دیکھتے ہی نہیں ہے. ہاں, دوسروں کے عیب جوئی فوراً کہ فلاں ایسا تھا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے ہم کہ ہم کتنے برے ہیں, ہم کتنے عیب دار ہیں, ہم کتنے بدبودار ہیں. ہمارے اندر زبان کہاں چل رہی ہے, ہماری آنکھ کہاں اٹھ رہی ہے, ہمارے کان کہاں لگے ہوئے ہیں, ہمارے قدم کہاں کہاں جا رہے ہیں, اپنے آپ اپنا ہمیں اپنا خیال ہی نہیں ہے میرے دوستو. تو یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے جو ہے تمام حلال مزوں کو جائز کہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو ایک بھی مزہ حرام کر دیتے کہ نہیں کوئی مزہ اٹھانا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر ہم کیا کر لیتے اللہ کا. لیکن اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ کتنے کم جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے, کتنے زیادہ جانور جو ہے کثرت سے حلال کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ دیکھو کہ کیسی برکت حلال کے اندر ہے کہ ایک کتیا بچے دیتی ہے, ایک وقت میں چھ چھ بچے دیتی ہے, دس دس بچے دے دیتی ہے, اور وہ بڑھتے بھی ہیں, بڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور مویشی جو حلال جانور ہے اس کے ایک بچہ دو بچہ ہوتا ہے, بہت سے وہ جڑواں ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ تو ہم نے دیکھا نہیں. تو کبھی ہو بھی جائے تو ہو جائے, لیکن حلال جانور کے کتنے کثرت سے ہوتے ہیں, لیکن حلال جانور کے کتنے کم ہوتے ہیں. لیکن برکت کتنی ہے کہ ساری دنیا حلال جانور کھاتی ہے, پھر ہر سال مویشی, پھر ہر سال مویشی پیدا ہو جاتے ہیں. حلال میں برکت ہی برکت ہے میرے دوستو. اور اسی طرح سے دنیا میں جتنے حلال مزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز فرمایا, حلال مزہ لے لو. جب موقع ہو تو نکاح کر لیا, حلال مزہ لو. حرام مزہ جو ہے اس میں ذرا بھی جو ہے وہ یعنی بہت ہی خوفناک ہے حرام مزہ لینا, چاہے وہ کس طرح کا بھی ہو. تو میرے دوستو ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کا عہد کرنا چاہیے کہ اب ہم اپنی زندگی کو بدل کے رہیں گے, اور جو بات ہمیں دین کی معلوم ہو جائے, اول تو دین کی معلومات ہم کریں گے, دین حاصل کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا طریقہ زندگی کا بتلایا ہے, اور دوم یہ کہ جو بات ہم کو معلوم ہو جائے گی پھر انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کریں گے, بلکہ اس کو جی جان سے اس پر عمل کریں گے کہ نہیں بھائی یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, اس میں ہماری جو ہے مجال نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ عہد کریں گے بھائی, میں بھی عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بات دین کی ہم کو پہنچ جائے گی, جو سنت طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے گا, اب چاہے کیسا بھی ماحول ہو, کیسی بھی جو ہے وہ مخلوق ہو, ہمارے رشتہ دار ہو, کیسا بھی معاملہ ہو, کس قدر بھی انگریزوں کا ماحول ہو, یا اب تو افسوس کی بات یہ ہے اسی لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ افسوس اور تکلیف اور رونا آتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ نقالی ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنا تو کوئی تشخص ہی نہیں ہے۔ ارے کبھی آپ نے کسی یہودی کو شلوار قمیض پہنے دیکھا ہے؟ کبھی کسی عیسائی کو شلوار قمیض پہنے دیکھا ہے؟ کبھی کسی ہندو کو آپ نے دیکھا ہے ایسے لباس میں؟ سب کے سب جو ہے اپنے اپنی اپنی روایتوں کے مطابق، وہ رنگ ڈھنگ ان کا ہے، اپنے اپنے طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں، وہ کب ایسا کام کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم کافروں کے طور طریقے، کافروں کے لباس، کافروں کی رسمیں ہم اختیار کرتے ہیں؟ یعنی مسلمان تو اپنا تشخص بالکل ہی کھو بیٹھے۔ آپ کس غلط فہمی میں ہم لوگ ہیں آج کہ ہم جو ہے دوسروں کی نقل کر کے اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ اسٹیٹس ہو گیا؟ آپ تو نقل چور ہیں، ہم تو بچپن میں کوئی بچہ ایسا کام کرتا تھا کسی کی دیکھا دیکھی تو اس کو ہم نقل چور کہتے تھے، نقل چو کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو مسلمان تو نقل چو ہے کہ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، موتا ہو گئی، حتیٰ کہ موت کے اندر بھی جو ہے ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور دوسرے رسومات جو ہے وہ کافروں کی رسمیں ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں ہیں، کرسمس ہے، نیو ایئر ہے۔ ارے بھائی ہم تو ایسے ہی بس دل خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے یہ دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا ہم سوچے بیٹھے ہیں، کس کو ہم منانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس کو ہم منا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین اختیار نہ کر لو۔ تم کیسے بھی پتلون قمیض پہن جاؤ، تم کیسے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے جاؤ، کیسے تم ان کے طور طریقے اپناؤ، لیکن وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کلمہ ہے، تم مسلمان ہو، ہم الگ ہیں، تم الگ ہو، جب تک کہ تم ان کا دین ہی نہ اختیار کر لو۔ کیا چاہتے ہیں ہم دوستو؟ خدا نخواستہ کیا ہم اپنے دین کو ہی خیر آباد کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے مالک کو ہمیشہ کے لیے ہم ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا بھائی ہم آج ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 100% دین پر ہم چلیں گے، اور دین کا علم ہم حاصل کریں گے، اور جو بات ہمارے علم میں آئے گی انشاءاللہ تعالی اس پر 100 جان سے ہم عمل کریں گے، اور ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے۔ یہ سنتیں صرف مسواک نہیں ہے، سنت صرف نماز نہیں ہے، سنت جو ہے صرف کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت سے دوستوں کے جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ اتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے، اور کوئی مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی مار پیٹ نہیں کرتے تو زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس تیر کی طرح اس کے دل کو لگتی ہے۔ کس قدر ظلم ہے یہ! خدا تعالی خدا کے رسول فرماتا ہے کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمان تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اس لیے اس کی آہ نہ لو، بیویوں کو مت ستاؤ۔ ہمارے حضرت نے تو بہت دفعہ یہ دو اعمال بتائے کہ دیکھو بھائی، نگاہ کی حفاظت کر لو اور اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو، بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ بہت دفعہ یہ مضمون بیان فرمایا، وہی معلوم ہوا کہ بہت اہم مضمون ہے۔ بیویوں کو ستانا، بیویوں کو طرح طرح کی باتیں بنانا، یا ان کو جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا کسی قسم کی بھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دوری ہو جاتی ہے اس معاملے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا کہنے والا بھی محتاج ہے، اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے سب دوستوں، ان کے گھر والوں، رشتہ داروں، تمام مسلمین و مسلمات کو یا اللہ 100% یا اللہ 100% شریعت اور سنت کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دیجئے، 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو ولی کامل بنا دیں، اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ طبعی نفرت پیدا فرما دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، غیر کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جی جان سے اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ان طریقوں سے محبت نصیب فرما دے، اپنی محبت کاملہ سے ہم کو سرفراز فرما دے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، عشق عطا فرما دے، سچا عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ، زبانی دعوے نہیں، ہم آپ سے سچا عشق مانگتے ہیں، آپ کا اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول فرما لیں۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں اپنے کرم سے ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے۔ جن کے اولاد نہیں، اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے۔ جن کی اولاد ہے ان کو اپنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، ان پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان اولاد کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما۔ یا اللہ، میرے مرشد کی جامعہ جو زیر تعمیر ہے، اپنے کرم سے اللہ اس کی تکمیل جلد از جلد کروا دیجئے۔ اے اللہ، جلد از جلد اے اللہ خزانے برسا دیجئے، ہم کو بھی اس میں استعمال فرما لیجئے۔ اے اللہ، اور زمین کا جو معاہدہ، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کے لیے بھی خوب 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 وسائل نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔